لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة ديائي درود السلام بيج نمبر شيء فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على النبي
حسا. مطالعہ کرنے کا طریقہ ارشاد فرمائیے.
اللہ، مطالعات جب کرنے لگے تو ذہن نصیب اس وقت ذہن جو ہے وہ حاضر ہو، فریش بھی ہو، نیند نہ چڑھی بھی ہو، روشنی نہ بہت زیادہ ہو نہ مدھم ہو، کہ دونوں صورتوں میں آنکھوں کے لیے مضر ہے. سامنے سے لائٹ اگر آ رہی ہے جیسے یہ سامنے سے آ رہی ہے نا، یہ آنکھوں کے لیے مضر ہے. ممکن ہو تو لائٹ تھوڑا ہٹ کر اوپر سے آ رہی ہو، یا چلو پیچھے سے بھی آ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ بقدر ضرورت. اور ہر صاحب شان کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے مطالعہ کریں. ہاتھ میں قلم رکھنا چاہیے، مفید قلم ہے یا فلوریسنٹ مارکر ہے، تو جہاں جہاں آپ کو کوئی بات پسند آئی یا ضرورت کی مل گئی تو ادھر نشان لگاتے چلیں. اور اس کے ابتدائی جو سفید بلینک پیپر ہوتا ہے عموماً، اس پر آپ وہ اس کا نقطہ جو بھی آپ نے نشان لگایا ضرورت ہے تو صفحہ نمبر اپنے قلم سے لکھ لیں، تو بعد میں آپ کو تلاشنا آسان ہوگا. اور بہتر یہ ہے کہ زبان سے پڑھے. زبان سے پڑھنے سے امید ہے کہ یاد رکھنا آسان ہوگا. اگر الجھن میں پڑھیں گے، سپیڈ میں پڑھیں گے، ٹینشن کی حالت میں پڑھیں گے، کوئی بلا رہا ہے، کوئی کھڑا ہے اور آپ پڑھے جا رہے ہیں، یا استنجا کی حاجت ہے اور پڑھیں گے، تو اس وقت آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا اور ایسے میں غلط فہمیوں کا چانس ہوتا ہے. نیند چڑھ جائے تو پھر نہ پڑھیں، کہ اس میں بھی آپ پڑھیں گے کیا اور سمجھیں گے کیا. آنکھیں تھک جائیں تو اس کی ورزش کر لیں، کہ آنکھوں کو دائیں بائیں اوپر نیچے تھوڑا گھمائیں، کیونکہ ایک ہی جگہ نظر مذکور رہتی ہے پڑھنے میں تو تھک جاتی ہے. جب ذرا چاروں طرف سے آنکھوں کو گھمائیں گے، تھوڑا مطالعہ موقف کر کے درود شریف پڑھنے تو شروع کر دیں، جب آنکھوں کو استراحت مل جائے پھر پڑھنا شروع کریں. مشکل الفاظ جو جن کے معنی نہیں آتے ان پر بھی نشانات لگا لیں، اور کسی جاننے والے سے دریافت کر لیں اس کے معنی. میں ہر ایک کو لغت رکھنے کا مشورہ نہیں دیتا. اب جو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لغت میں کفریات بھی لکھے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ٹھیک ہے وہ ناقلین ہوتے ہیں محاورے، اور مگر کفریات محاورے میں لکھے ہوتے ہیں، گالیوں کے معنی بھی لکھے ہوتے ہیں، گندی گندی باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں، اس سے اخلاق بھی تباہ ہو سکتے ہیں. اور خدا نخواستہ وہ کفریا محاورات جو جگہ بہ جگہ لکھے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں راسخ ہو جائے اور وہ عقیدہ بن جائے. تو جو اہل علم ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ تو لغت کی کتب کا استعمال کر سکیں گے، عوام الناس کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
بسا اوقات استنجا خانے میں جاتے وقت اپنی جیب سے مقدس کاغذات کو نکال کر دیوار یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دینے کی وجہ سے وہ مقدس کاغذات گر جانے یا گم ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
کسی محفوظ جگہ پر رکھے، اگر محفوظ جگہ نہیں پاتا تو اپنی جیبوں میں اس طرح رکھے کہ وہ بالکل چھپے ہوئے ہوں. تو جب جیب میں چھپی ہوئی اگر کوئی تحریر ہے اور استنجا خانے میں چلے گئے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی کے بارے میں بدگمانی کی نوبت تک نہ آنے پائے اس کا مؤثر علاج ارشاد فرما دیں.
میں سب سے برا ہوں اگر یہ ذہن میں راسخ ہو جائے اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے. جب اپنے کو برا سمجھے گا اپنے کو سب سے بڑا گناہگار تصور کرے گا مسلمانوں میں دیکھے بدگمانی سے بچے گا. دوسرے کی بدگمانی یعنی یوں سمجھو نا کہ ایک انگلی ہم دوسری طرف اتارے کہ فلاں ایسا ہے تو تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں کہ تو کون سا اچھا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے ہمیں کچھ بھی بہرحال یہ کہ اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا چاہیے. بدگمانی کے کبائش پر نظر رکھنا یہ بھی اس کا علاج ہے کہ بدگمانی ایک مومن کے بارے میں حرام ہے. قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے حدیث شریف میں کہ مومن کے بارے میں نیک گمان قائم کرو. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے تہذیب و تمدن سے کیا مراد ہے اور مسلمانوں کی اصل تہذیب و تمدن کیا ہے؟
تہذیب و تمدن رہن سہن کا ڈھنگ اور رسم و رواج غالباً اس کو ثقافت بھی بولتے ہیں شاید کلچر ثقافت کلچر. تو مسلمانوں کا تہذیب و تمدن وہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھایا. تو ہمارا تہذیب و تمدن سنت کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. شریعت و سنت سے جو تہذیب و تمدن نکل گیا وہ ہلاکت کی طرف نکلا. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو مدرس اپنی الگ جامعہ قائم کر لے مجلس جامعات المدینہ کو اس کے ساتھ کیا رد عمل کرنا چاہیے؟
سر مجلس جامعات اس کو اسی کھاتے میں رکھے جس طرح دیگر سنیوں کے مدارس ہیں. ساری دنیا اہل سنت ہماری مجلس کے ماتحت تو نہیں ہے. بس اس سے یہی درخواست کی جائے کہ وہ دعوت اسلامی کا تشخص نہ رکھے. درخواست ہی کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ جب مدنی کوئی عالم ہوگا اپنا یا مدنی نہ بھی ہو مدنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو جامعۃ المدینہ سے فارغ ہے اور جو جامعۃ المدینہ سے فارغ نہیں ہے اور ہمارے سنی دارالعلوموں سے فارغ ہیں وہ مدنی نہیں کہلاتے. لیکن وہ بھی دعوت اسلامی میں الحمدللہ کئی ہیں بلکہ مجلس شرعیہ کے رکن بھی ہیں مجلس افتا کے بھی رکن ہیں کہ جو ان مانو کر مدنی نہیں ہیں اور کوئی قید بھی نہیں ہے کہ ہم غیر مدنی کو قریب ہی نہیں آنے دیں گے ایسا نہیں. تو اب یہ کہ مدنی نہیں کوئی بھی دعوت اسلامی والا درس نظامی کیا ہوا مدرس اگر اپنی الگ جامعہ کھولتا ہے تو اس کو ہم زبردستی روک تو نہیں سکتے. اب وہ کھولنا ہی چاہتا تو پھر اس کو خصوصاً درخواست کی جائے گی کہ وہ دعوت اسلامی کا تشخص استعمال نہ کرے تو بہتر ہے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ ایسا طریقہ کار اختیار کرے جس سے دعوت اسلامی کے مدنی کام والوں کو تشویش ہو. اگر اس کو یہ نہ کرنا ہوتا تو وہ الگ کھولتا کیوں؟ اگر دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے وہ متفق ہوتا تو اندر اسٹوڈے کے وہ دعوت اسلامی کے مجلس کے ماتحت رہتا. اسی لیے میں مفتیان کرام سے بھی عرض کیا کہ جو دعوت اسلامی والا اپنے آپ کو کہتے ہیں اتاری بھی کہتے لکھتے بولتے اور ہیں بھی اتاری تو ان کو چاہیے کہ یا تو وہ مجلس افتا کے ماتحت کریں یا پھر اپنا تشخص الگ رکھیں. یہ سچی بات یہ کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہزاروں کو درس نظامی کا ذہن دیا. الحمدللہ اس میں کتنے ایسے ہمارے علماء تشریف فرمائے کہ پہلے ماڈرن تھے اور سیدی اعلی حضرت کا نام تک نہیں سنا تھا. اعلی حضرت کا تعارف ہونا اور شخصیت کا پتہ چلنا کیا نام تک نہیں سنا تھا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر نام سنا سمجھا اور ان کا فیض لوٹا. اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى
الله عليه. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر میں صاحب قرآن سے مراد کون ہے؟
صاحب قرآن سے مراد خدا رحمان جل جلالہ ہے اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہے کہ اے احمد رضا آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت یعنی ثنا خوانی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے بلکہ آپ تو تعریف ہی نہیں کر سکتے کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف تو خود ان کا پروردگار عز و جل کر رہا ہے. اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کیا ہم آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ نہیں دیکھ سکتے؟
ان کے در کا گدا اور مایوس ہو میری سرکار کو یہ گوارا نہیں.
چل مدینہ کی بھی
معدہ خراب رہتا ہو اس کے لیے کوئی علاج تجویز فرما دیں.
عموماً معدہ زیادہ کھانے کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. کھا کر فوراً رات کو سو جانے سے بھی معدہ خراب ہوتا ہے. ثقیل غذائیں بھی معدے کے لیے مضر اور بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ دوسری غذا کھائے تو معدہ خراب. تو اس کی معلومات کی کمی بھی پریشان کن ہوتی ہے. تو اب اس کے لیے تو واقعی بہت ساری معلومات اکٹھی کرنی ہوتی. سر دست اگر اس پر عمل ہو جائے نا اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ وہ جو بہترین اصول ہے جو ہمیں شریعت نے سکھایا کہ بھوک کے تین حصے ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی ایک حصہ ہوا اس طرح جو کھائے وہ انشاءاللہ کبھی بھی نہ پچھتائے. معدے کی خرابیوں کی وجہ سے 80 بلکہ 90% امراض گھوم پھر کر وہ میدے کی خرابیوں کی وجہ سے اٹھے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.
کیا مرغی کی ہڈی نقصان دہ ہے؟
یہ غلط مشہور ہے کہ مرغی کی ہڈی نقصان کرتی ہے. عام مشہور ہے کہ مرغی کی ہڈی نہیں کھانی چاہیے, ایسا نہیں. بلکہ اس میں جو پلاسٹک کی طرح سفید ہڈی ہوتی ہے نا, وہ تو مرغی کی ہو, گائے کی, بکرے کی, اس کو تو پھینکنا نہیں چاہیے. تو غذا بالکل بآسانی آپ کوشش کریں تو چبائیں گے تو ٹیسٹی ہوتی ہے, کھا سکتے ہیں. سفید رنگ کی ہڈی جو پلاسٹک کی طرح ہوتی ہے, ہر جانور میں ہر پرندے میں ہوتی ہے. مچھلی کی بھی کھانا کھلا لیں.
دیسی مرغی کی نشانی بتا دیجئے.
آج کل وہ برائلر مرغیاں یہ جو آتی ہیں, ان میں چھوٹی سائز کی چھانٹی کر کے یا کوئی ان کی ترکیب ہوتی ہے, اس کو یہ لوگ رنگ دیتے ہیں, رنگ کر کے اس کو بطور دیسی مرغی بیچتے. ہوتی وہی ہے بلکہ بس تھوڑا پیسہ زیادہ دینا پڑتا, وہ دھوکا. اس طرح انڈے بھی, دیسی انڈے لینے جاؤ تو ان انڈوں کی سائز بڑی ہوتی ہے مشینی مرغیوں کی, تو اس میں سے چھوٹے انڈے چھانٹ کر یا ایسی ترکیب ہوگی کہ وہ مرغی چھوٹا ہی انڈا دے, تو ان انڈوں کو بھی بڑی صفائی سے رنگ چڑھا دیا جاتا ہے اور دیسی کی مثل بنا کر دیسی کہہ کر بیچا جاتا ہے. سب حرام کام ہے, اللہ مسلمانوں کو نیک توفیق دے. مشینی مرغی جو ہے نا وہ موٹی تازی ہوتی ہے. دیسی مرغی اس کا پیٹ آپ پکڑیں گے نا تو پیٹ چھوٹا ہوتا ہے, دیسی مرغی کا پتلا ہوتا ہے. دیسی مرغی پتلی ہوتی ہے. تو جب یہ کوئی موٹی مرغی ہو اور کتنی کوئی بولے کہ یہ دیسی ہے تو اس کو بس یقین نہیں کریں. اتنی آپ کی مہربانی, تو انشاءاللہ آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے.
دہی بنانے کا طریقہ بتا دے.
دہی بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. دودھ کو ایک دم گرم کر لیں, کھولتا ہوا دودھ جو ہے وہ کسی برتن میں ڈال لیں جس میں سالن وغیرہ, کھانا وغیرہ کبھی نہ کھایا ہو نہ پکایا ہو, بالکل کوڑا ہو. اور بہتر ہے مٹی کا وہ کوڑا برتن جس میں کانچ کی بتلی تہ بھی نہ ہو, خالص مٹی کا برتن, اس میں دہی زیادہ ٹیسٹی بنتا. یا کسی بھی اسٹیل کے برتن میں چاہیں تو آپ اس میں یہ کھولتا ہوا دودھ ڈال دیں, اور اس میں جیسے کہ یہ پانی کے اپنے عام طور پہ جو پیالے ہوتے ہیں ان میں آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایک چمچ بنا بنایا دہی اس کھولتے ہوئے دودھ میں ڈال دیں. اب اگر دودھ اس سے ڈبل ہے تو دو چمچ دہی کے ڈال دیں, علا حد القیاس. تو اس طرح گرما گرم دودھ میں آپ یہ ڈال دیں گے نا تو دہی اس میں حل ہو جائے گا. اب اس کو کھلا چھوڑ دیں یا ادھ کھلا, کوئی برتن کوئی پلیٹ وغیرہ رکھ دیں اس پر, ادھ کھلی چھوڑ دیں. بس جب بھی ڈھکیں تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھکیں, خصوصاً یہ رات کے لیے, خصوصاً کہ اگر رات کو برتن کھلا ہوتا ہے تو اس میں رات اس سال میں ایک بار بلائیں نازل ہوتی ہیں, جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں اتر جاتی ہیں. تو عام طور پر ہمارے کچن وغیرہ میں برتن کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بلاؤں سے بھی دو چار ہی رہتے ہیں. اگر ڈھکن نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کوئی لکڑی یا تنکا اس کے آڑے برتن کے منہ پہ رکھ دیں, بسم اللہ پڑھ دیں, تو اب بلا اس میں نہیں اتر سکے گی. تو اب آپ نے اس میں کھولتے ہوئے دودھ میں دہی ڈال دیا, اب اس کو ایسی جگہ رکھیں جو ہلے نہیں. کم و بیش 17 گھنٹے میں بہترین دہی تیار ملے گا آپ کو انشاءاللہ عز و جل. اب پھر 17 گھنٹے سے بڑھتا جائے گا پیریڈ تو اس میں کھٹاس بڑھتی چلی جائے گی, کھٹا ہو جائے گا. دودھ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد چاہیں تو فریج میں بھی رکھ دیں, نہیں بھی رکھیں تو کوئی حاجت نہیں ہے, کیسی گرمی ہو. انشاءاللہ 16-17 گھنٹے تک وہ دہی وہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ, اگر اس میں کوئی اور وجہ نہ ہو. جیسے اگر وہ مرچوں کا استعمال اس برتن میں ہوا ہے تو مرچوں بھلے آپ نے برتن دھو لیا لیکن اس کی بو یا مرچ کا جو اثر ہے وہ دودھ پر اٹیک کر دے گا, تو ہو سکتا ہے وہ پھٹ جائے. اب اگر مزید میٹھا بنانا چاہتے ہیں آپ دہی کو, تو اس کی صورت یہ کہ اس کھولتے ہوئے دودھ میں دہی کے ساتھ ساتھ ایک آدھ دو چمچ شہد کے بھی ڈال دیں, چاہے تو چینی ڈال دیں یا چینی کو دودھ کے ساتھ پکا لیں, شہد کو بھی پکایا جا سکتا ہے دودھ کے ساتھ, تو پھر دہی بالکل میٹھا ہوگا. مدینہ مدینہ انشاءاللہ. کھائیں گے تو میٹھا مدینہ یاد آ جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
یا مرشدی ناف اترنے کا علاج بھی ارشاد فرما دی.
ناف پر ہاتھ رکھ کر سورہ آل عمران پارا تیسرا, آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8 7 مرتبہ پڑھ لیں. ناف پر ہاتھ رکھ کر, چاہے سیدھا ہاتھ رکھیں چاہے الٹا ہاتھ رکھیں, بہتر ہے سیدھا ہاتھ رکھیں. آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8 یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں. اللہ نے چاہا تو ایک بار ہی میں آپ کو فائدہ محسوس ہوگا. مخارج سے حروف کی ادائیگی ضروری ہے. کوئی اور مریض ہے اس کو آپ دم کرنا چاہیں تو وہ مریض اپنا ہاتھ ناف پر رکھ لے اور اب آپ پڑھ کر پھونک مار دیں 7 مرتبہ. اسی طرح اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد.